الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدرسن کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان گئے, تین طرح کے ایسے اشخاص جن کو بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے, دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے, اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے. یہ تین طرح کے وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش الہی کے سائے کے علاوہ. اللہ ان خوش نصیبوں کو سایہ عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ان تین باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور بقیہ وہ اعمال دیگر جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاتا و سلاما علیک یا رسول اللہ. مدرسن کے ناظرین, آدمی اپنے مال کو بھی رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور جانوروں کی قربانیاں بھی پیش کرتا ہے. بڑے خوشائن اور اچھے عمل ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام آدمی کرتا رہے تو انشاءاللہ رب اس سے راضی ہوگا. اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے, محبت فرماتا ہے ایسے لوگوں سے کہ حالات کیسے ہی ہوں, تنگی میں بھی آ جائیں تو بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی کسی طرح کا گریز نہیں کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے, مدح فرمائی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ارشاد فرمایا, اور وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, چاہے بظاہر حالات ان کے خوشحالی والے یا تنگ دستی والے, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے, بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, نیک لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. یہاں پر بیسک اس آیت مبارکہ میں دیکھیں چار اوصاف بیان فرمائے گئے, اور وہ چاروں اوصاف متقین کے اوصاف بیان کیے گئے. متقین تقوی پرہیزگاری کی حالت میں زندگی گزارنے والے, جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید بیان فرماتا ہے ہدل للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, کہ یہ ذیشان کتاب قرآن متقین کے لیے ہدایت گئے. اور متقین کون ہیں؟ فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. آپ قرآن پاک احادیث طیبات اس کا گہرائی سے مطالعہ کر کے دیکھیں تو اسلام کا یہ ایک خوبصورت انداز ہے. آدمی مسلمان ہو رہا ہے, اس کے بعد فوراً اسے گویا کہ خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, یا جو خرچ کرتے ہیں ان کی قرآن فضیلت بیان فرما رہا ہے. ادھر مسلمان ہوئے خرچ کیے, آپ پڑھیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ارشاد فرمایا صحابہ میں سارے برابر نہیں ہیں, سارے برابر نہیں ہیں کہ جنہوں نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا اور وہ درجے میں زیادہ ہیں بنسبت ان کے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ انفاق کیا، خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وَقُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب کے ساتھ حسنا بھلائی کا وعدہ فرما لیا، اور اس سے مراد جنت لیا گیا کہ رب نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اب یہاں دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، یعنی ایمان لائیں خرچ کر رہے ہیں، یہ ایک ایمان والوں کا وصف ہے، مومنین کا وصف ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہ تعلیمات ہیں، عبادتیں بھی اپنی جگہ، لیکن خرچ کر کے بھی رب کا قرب جو حاصل کرتا ہے، خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی والے کام کرتا ہے، یہ مال خرچ کر کے بھی ہوتا ہے۔ اور فرما دیا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو، کاروبار ٹھپ ہو، نوکری چھوٹ جائے، کچھ نقصان ہو جائے، خسارہ ہو جائے، تو سب سے پہلے جو خرچ کرنے والا دروازہ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا تھا، ہم وہ بند کر دیتے ہیں۔ اچھا، بقیہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، دعوتیں اپنی جگہ، گھر کا کچن بالکل اسی طرح چل رہا ہے، کپڑے لباس اسی طرح ہے، بچوں کا رہن سہن اسی طرح ہے، ہر آدمی اتنا پریشانیوں میں، بعض وقت نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی گھر کے سارے معاملات اس کے وہ ہو جائیں، بعض اگرچہ ایسی کیٹیگری میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی نہیں، بالخصوص جو اچھے بزنس مین ہیں، بڑے کاروبار گئے، ٹھیک ہے ان کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ نقصان ان کے نفع کا کچھ نقصان ہوتا ہے، یا کمی بھی واقع ہو، لیکن ایسی کمی نہیں ہوتی کہ ان کے عام گزر بسر ہی ڈسٹرب ہو جائیں، وہ تو کئیوں کے گھر چلانے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ بلائیں اپنے آفس والوں کو، ساتھ بیٹھیں، ہاں بھی کیا ہوا، اچھا یہ نقصان ہوا، یہ ہوا، ہاں اچھا فلاں جگہ وہ جو 2 لاکھ روپیہ نیکی کے کام میں جا رہا تھا، اس کو کم کر دو یار، اس کو آدھا کر دو، 1 لاکھ کر دو، اب وہاں 1 لاکھ جایا کرے گا۔ اچھا، جو کسی مسجد کے اندر ماہانہ 5,000 روپے جاتا تھا، اس کو کم کر دو، فلاں کسی غریب کی مدد میں کچھ پیسے جاتے تھے، اس کو کم کر دو، یا فلاں بالکل ہی روک دو، بولے بھی حالات ٹھیک نہیں۔ ارے بھائی، جب حالات ٹھیک نہیں ہوگی، لوگ تو آپ کی طرف اور رک کریں گے، اور آپ یہ کہہ کر وہ دروازے سارے بند کر دیں گے، حالانکہ اسی دروازے نے ہی تو آپ کو دیگر کشادگیاں عطا کرنی تھی، اس جگہ خرچ کرنے ہی نہیں تو آپ کی مصیبتوں کو ٹالنا تھا، یہاں خرچ کرنا، صدقہ دینا، یا آپ کے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا، لیکن آدمی اسی دروازے کو ہی بند کر دیتا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حالات جیسے بھی ہوں رب کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف آئیں گے، حالات بہتری کی طرف آئیں گے۔ تو ایک سبب اللہ کو راضی کرنے والا کہ رب کے نام پر خرچ کرنا ہے، اور مسلمان الحمدللہ ذوالحجہ کے اندر رب کو راضی کرنے کے لیے عظیم یہ قربانیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ قربانیاں کرتے ہیں، اپنا مال اس راہ میں خرچ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ ایسے کلمات پڑھنا، تکبیرات ہم پڑھتے ہیں، تکبیرات بالخصوص وہ تکبیرات کے کلمات جن کو 9 ذوالحجہ کی فجر سے شروع کیا جاتا ہے، اور 13 کی عصر تک 23 نمازوں کے اندر یہ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات وہ کہے جاتے ہیں، اور کلمات کے اندر حسن بھی اپنا، پیار بھی، اللہ کا ذکر بھی، اور پھر ان پیاروں کی ادا بھی، کہ جبریل امین اللہ اکبر اللہ اکبر وہ پکاریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ یہ آگے والے کلمات کہیں، پھر اسماعیل علیہ السلام کلمہ حمد ادا کریں، اور یہ انہی کی وہ ادائیں ہیں، آج ہمیں حکم ہے کہ ان دنوں میں ہم جہاں قربانیوں کی ان کی ادا کو ادا کرتے ہیں، اور یہ حدیث میں ارشاد فرما دیا سنت ابیکم ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے والد جو ہیں، جد امجد ہیں، ان کی سنت ہے، اور یہاں ان کی ادا کو یہ ادا کرتے ہیں، وہاں کلمات بھی وہ بھی ان پیاروں کی ادا ہے، وہ کہ آپ ذرا ایک منظر وہ ذہن میں ہو کہ کوئی والد بڑھاپے کا عالم ہو اور رب کی طرف سے حکم ہو بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور بیٹا ایسا خوش قسمت اور فرما بردار کہ جو والد کو کہے یا بتف علما تو عمر کہ آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹا اس طرح کا فرما بردار اور یہ انداز اپنانے والا اور والد اس بڑھاپے میں اس بیٹے کی نرم نرم گردن پر چھری چلا رہے ہوں، کیا ہے؟ اللہ کی رضا مطلوب ہے، رب کو خوش کرنا، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی گویا کہ قربان کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک بہت بڑی یہ آزمائش تھی، ہے ابراہیم علیہ السلام آپ نے خواب سچا کر دکھایا، ہم بے شک جزا دیں گے، نیک لوگوں کو ہم جزا دینے والے، اللہ انہیں اچھی جزا عطا فرمانے والا۔ اور فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش، اور وہ اس میں آزمائش کے اندر بھی کامیاب ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم پڑھیں، بچپن سے لے کر گویا کہ تھوڑی سی عمر، ابھی نمرود نے جب آپ کو آگ کے اندر ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ جو کیا تو آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 16 سال 15 سال، کتابوں میں اسی طرح کی عمر بیان کی گئی، بالکل ایک جو جوانی آ رہی ہے وہ عمر ہے آپ کی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہاں بھی آپ اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں، آپ کو ڈالا جا رہا ہے، اور آپ صبر کر لیں، جبریل آ رہے ہیں اور آ کے پوچھ رہے ہیں کوئی ہے آپ کے پاس کچھ اللہ کی بارگاہ میں کہنے کے لیے؟ تو کہا جس رب کے نام پہ جا رہا ہوں وہ رب میرے حال کو بہتر جانتا ہے، وہ رب میرے حال کو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام، انہی کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے یہ کلمات ہم پڑھتے ہیں، خوش نصیبی ہے، ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے نزدیک ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی رب یہ پسند فرماتا ہے کہ ان دنوں میں رب کی عبادت کی جائے۔ روزے رکھ کر عظیم عبادت ہے، اسی طریقے سے تکبیرات، تحلیل، تسبیحات، یہ عمل کر کے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذوالحج کے، یعنی ان 10 دنوں کے حوالے سے فرمایا، ان 10 دنوں میں بہت زیادہ تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ، بکثرت کہنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، گویا کہ رب کا شکر بجا لاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، ذکر اللہ کی فضیلت بھی پاتے ہیں، شکر الہی کرنے کی فضیلت بھی پاتے ہیں، اپنی زمان کو تسبیح سے، تحلیل سے، تحمید سے وہ تر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا الحمدللہ، یہ ہے سبحان اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا جسے کہا گیا ہے الحمدللہ کہنا، یہ رب کا ذکر بھی ہے، رب کا شکر بھی ہے، اور دعا بھی ہے، گویا کہ یہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، حمد بیان کر رہا ہے۔ اور ایسے خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بن مانگے اللہ عطا فرماتا ہے، ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمے بڑے پیارے ہیں، بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ اللہ کو کلمات بڑے پسند ہیں، یہ خاص اذکار اگرچہ ان دنوں میں کوئی معروف دنوں میں نہیں، لیکن یہ وہ مقدس کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ کی خوشنودی ہم حاصل کر سکتے ہیں، رب کو ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ اکبر کہا تو اس کے لیے اس کے بدلے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ 20 نیکیاں ہیں اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم ان ایام میں، ان دنوں میں بطور خاص یہ تمام چیزوں کو لیتے ہوئے خرچ بھی کریں، زبان کو بھی عبادت میں یہ رکھیں، عبادت بھی کریں، روزے جیسی عظیم عبادت اور بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہو، اور امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ 9 یوم عرفہ کا روزہ فرمایا سارے نفلی روزوں سے افضل ترین روزہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد۔ ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، کہا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے گمان ہے تو یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، کہا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے گناہوں کو، یوم عرفہ۔ اور بہت سے لوگ عرفہ سے مراد ہیں وہ اس وقت لیتے ہیں کہ جب عرفات کے اندر حاجی موجود ہوتے ہیں۔ بے شک یوم عرفہ وہ 9 ذوالحجہ ہے اور وہ عرفات میں اس وقت موجود ہوتے ہیں، اور اس کو عرفہ کہتے ہی اس لیے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 8 ذوالحج کو خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو صبح آپ تردد کی کیفیت میں تھے، اور اس کو یوم ترویہ کہا گیا۔ پھر یہی دن گزرا، رات ہوئی، تو آپ پھر دوبارہ خواب دیکھتے ہیں، تو یہ یقین والا خواب ہو گیا، صبح آپ اٹھے تو آپ یقینی کیفیت میں تھے، تو اس کو یوم عرفہ کہا گیا۔ اور یہی یوم عرفہ ہے کہ جس میں 9 ذوالحج ہے، کہ جس میں حاجی عرفات کے میدان میں وہ جمع ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس کو روزے کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو جس ملک میں 9 تاریخ، جس ملک میں ذوالحج کی جو 9 تاریخ ہوگی وہ یوم عرفہ کہلائے گی۔ اسلامی تاریخ جو آپ کے ملک میں ہے، جس طرح وہ مہینہ رواں چل رہا ہے، اس کی 9 تاریخ کو جب آپ روزہ رکھیں گے تو یہ آپ کو یوم عرفہ کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور بعض حدیث کے الفاظ جس میں خاص 9 کے ساتھ یہ کلمات کے ساتھ بیان بھی کیا گیا، یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ، تو یوم عرفہ روزے رکھنے کے اعتبار سے اس سے مراد 9 ذوالحج ہے۔ اب اگر عرفات میں اگر کوئی تاریخ آگے پیچھے اور وہاں 1 دن پہلے اگر وہ ہیں، اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں 9 ذوالحج 1 دن بعد گئے، تو آپ اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ روزے رکھیں گے، آپ کو یہ فضیلت ملے گی۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں، تسبیح، تحلیل اور ساتھ روزے، عبادت کے ساتھ ساتھ یہ روزے، یہ ان دنوں میں، اور بطور خاص یوم عرفہ 9 ذوالحج کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ فضیلتیں بھی ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں، ہم سب کو اپنی خوشنودی حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی کچھ سوالات کو، کچھ کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب سے سوال ہے، ذبح کرتے وقت اگر جانور کا سر جدا کر دیا جائے تو جانور حلال ہوگا؟
مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے والے پر بھی یہ لازم ہے کہ بے جان جانور کو کوئی ایسی تکلیف نہ دے۔ جتنی ذبح کے لیے تکلیف ہوتی ہے وہ تو ہونی ہی ہونی، لیکن جتنی رگیں کاٹنا مقصود ہے جس سے ذبح درست ہو جائے، حلال ہو جائے جانور، اس کے بعد آگے چھری چلاتے رہنا یہاں تک کہ گردنی جدا کر دینا، تو یہ مکروہ عمل کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اس تکلیف سے بڑھ کر اسے اذیت اور تکلیف دینا ہے۔ اگر کسی جانور کی گردن بھی جدا ہو جائے بالفرض تو وہ حلال ہی ہوگا، اس کے گوشت میں کوئی کراہیت نہیں آئے گی، کوئی گوشت میں مکروہ والا معاملہ نہیں آئے گا، لیکن اس کا یہ عمل کرنا مکروہ ہے کہ جو اس کی گردن کو ہی جدا کر دیتا ہے۔ تو لہذا قصاب ہوں یا جو بھی ذبح کر رہے ہوں، تو جو جانور کی مقصود مطلوب رگیں ہیں کہ جن کو کٹ جانے سے ذبح شرعی درست ہو جائے، وہ وہاں کرے اور پھر بس اپنی چھری کو سائڈ پر رکھے۔ اب اس میں اندر کی طرف لگا دینا، کھال اتارنے شروع کر دینا، یا گردن ہی آگے کاٹ دینا، بعض اس کو بالکل چٹکھا دیتے ہیں بکرے کی گردنوں کو، تو یہ درست عمل نہیں ہے، اور یہ جانور پر مزید ایک طرح کا تکلیف دینا اور ظلم والا معاملہ ہے۔ جتنی شریعت نے کہا ہے ذبح کا جو معاملہ ہے، اتنا ذبح کریں، پھر جب تک ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ بھی سکون سے بیٹھیں، پھر اگلا معاملہ آپ کریں۔
عید کے دنوں میں اگر امام صاحب تکبیرات کہہ کر تلاوت کرنا شروع کر دیں، اب کوئی شخص نماز میں شامل ہوا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
اگر امام صاحب نے تکبیرات کہہ کر اب قرات شروع کر دی ہے، کیونکہ عید کی پہلی رکعت میں تکبیرات وہ قرات سے، سورہ فاتحہ سے پہلے کی جاتی ہیں، پہلے تکبیرات کہی جاتی ہیں، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوتی ہے، بعد میں تکبیرات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو پہلی رکعت میں جب تکبیرات رہ جائیں اور کوئی بعد میں شامل ہوا ہو، امام نے تلاوت شروع کر دی ہو، تو اب جیسے ہی مقتدی آئے گا تو اللہ اکبر کہے، اب تین تکبیریں جو زائد کہنی ہوتی ہیں، بھلے امام قرات کر رہے ہیں، آپ تین تکبیریں کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیرات آپ کہیں تینوں۔ اب تین جب ہو جائیں، ہاتھ باندھیں اور خاموشی کے ساتھ تلاوت سنیں، آپ امام صاحب کی اب تلاوت سنتے جا رہے۔ پھر اگر بالفرض آپ شامل ہی اس وقت ہوئے ہیں کہ اب امام چلے ہی رکوع میں گئے، تو اب اگر آپ کو یہ ظن غالب ہے کہ آپ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کر کے نماز شروع کر کے پھر تین تکبیریں کرتے ہیں اور پھر رکوع میں بھی امام کے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ بس اوقات امام کی عادت اور ان چیزوں سے آدمی واقف ہوتا ہے کہ یہ رکوع میں اتنی تسبیحات کہہ لیتے ہیں اور میں اتنی دوران میں تکبیرات کہہ لوں گا، تو پھر کھڑے کھڑے ہی وہ زائد تین تکبیریں بھی کہے اور پھر رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر یہ گمان ہو رہا ہے کہ امام سر اٹھا لیں گے، تو پھر حکم یہی ہے کہ آپ اللہ اکبر کر کے نماز شروع کریں اور پھر رکوع میں چلے جائیں امام کے ساتھ۔ اب رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھانے، لیکن تکبیرات کہیں، آپ تکبیرات آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں آپ تین تکبیرات کہہ لیں۔ اب اگر امام آپ کی تکبیرات سے پہلے ہی سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لے، تو امام کی پیروی کریں، بقیہ تکبیرات آپ پر وہ ساقط ہو جائیں گی، یعنی ختم ہو جائیں گی۔ تو لہذا اگر کسی شخص کی تکبیرات رہ جائیں اور امام اس سے پہلے ہی تکبیرات کہہ کر وہ تلاوت شروع کر دی، تو پھر اس کا یہ طریقہ کار جو میں نے عرض کیا ہے، اس کے مطابق وہ اس پر عمل کریں۔
عید الاضحیٰ میں جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، یہ کب کب پڑھنی ہیں اور کتنی بار پڑھی جاتی ہیں؟
تکبیرات تشریق جو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھتے ہیں، یہ 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز کے بعد، یعنی جیسے ہی جماعت سے سلام پھیریں گے اس کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں، اور 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک یہ تکبیریں پڑھتے ہیں، کل 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ ہر وہ نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ، یعنی جماعت اولا جو مسجد کے اندر آپ کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد یہ تکبیر کہنا، ایک بار کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ جو شخص کوئی رکعتیں رہ جائیں تو پھر جب وہ اپنی رکعتوں کا سلام پھیرے تو وہ اس وقت کہہ لے، اگر امام بھی بھول جائیں کبھی یہ تکبیرات نہ کہیں، تب بھی مقتدیوں پر واجب رہے گا کہ وہ تکبیرات کہیں، اور عام طور پر آئمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مقتدی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کو یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ وہ جب اتنی آوازیں آ رہی تو وہ اپنی آوازیں ان کی نہ بھی آئے، حالانکہ یہ پڑھنا اس طرح کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اتنی آواز میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق جو عرض کیا کہ 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر یہ 13 کی عصر تک ہر جماعت جو نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی اس کے بعد اس کو پڑھنا، ایک بار پڑھنا واجب ہے، 3 بار پڑھیں گے افضل پر عمل ہوگا، ثواب زیادہ ملے گا، تو آپ بھی افضل پر ہی عمل کیجئے۔ اور الحمدللہ ہر مسجد میں اسی پر عمل کرتے ہوئے لوگ 3-3 بار پڑھتے ہیں، تو اسی پر ہی معمول ہونا چاہیے۔ مدنی چین کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے خوشنودی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تسبیحات اور ذکر و درود یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا اسلام۔